بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 دسمبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ کا نافرمانی والا طرز عمل اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کی یہ ابتدائی آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. سلسلہ مضمون یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا. 8ویں رکوع سے ہم نے مطالعہ شروع کیا، جس کی پہلی آیت یہود و نصارہ کے حوالے سے ہمیں اس میں وارن کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ابدی ہدایات تھیں جو اس حصے میں دی جا رہی ہیں. ابدی ہدایات میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو پورا قرآن ہی ابدی ہدایت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اپنے نقطۂ کمال تک پہنچی. چنانچہ اس میں وہ مکی دور بھی ہے کہ جس میں کہا گیا تھا، مسلمانوں سے کہہ دیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ہاتھ کھولنے ہی نہیں ہے، جواباً ہاتھ نہیں اٹھانا. چنانچہ سیرت میں آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور میں یہی حکم تھا اور مسلمان پورے طور پر اس کی پابندی کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو قول نقل کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو ذرا تنزن بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیسی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ رسید کرے تو دوسرا بھی پیش کر دو، کوئی ناحق تمہاری چادر تم سے جو ہے وہ ہتھیار لے تم اپنا کرتا بھی پیش کر دو. تو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکی دور میں بھی مسلمانوں کے لیے یہی حکم تھا، ادفع بالتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. لیکن بعد میں جو آخری احکامات کیا آئے، پھر درجہ بدرجہ ہاتھ کھولے گئے، اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، جنہیں ظلم کی چکی میں پیسا گیا ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، تب وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ کتب علیکم القتال، جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے وہ آیت تو دو مرتبہ آئی ہے قرآن میں جو یقیناً اہل باطل کے لیے اس کو برداشت کرنا ناممکن ہے، ان کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مسلمانوں جنگ جاری رکھو، قتال ایک جہاد کا لفظ ہے، اس میں پھر بھی عمومیت ہے، اس میں نظریاتی جہاد بھی ہوتا ہے جس میں ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، ویپن نہیں ہوتا، وہ بھی جہاد میں آتا ہے، لیکن لفظ قتال آیا تو سب سے اونچی یہ کشمکش کی جو مراحل ہیں اس میں سب سے اونچا آخری مقام کیا ہے، مسلح جدوجہد، جو بھی اس وقت کے ویپنز ہیں اس کا استعمال کر کے میدان میں آنا اور کفر کی قوت کو کچلنا ہے. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، یہ جو فولاد ہم نے اتارا ہے کس لیے اتارا ہے؟ انہی باطل قوتوں کے اور جو اس کے عالم بردار ہیں ان کے سر کچلنے کے لیے. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ جو اہل باطل ہیں اور جو اس کے سرغنے ہیں، جو اس زمین پر جو اللہ کی زمین ہے اس کے نظام کو قائم کرنے کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو شیطان کے اصلاً شیطان کے ایجنٹ ہیں، طاغوت کے نمائندے ہیں، ان سے تمہاری جنگ جاری رہے گی. حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، پوری زمین سے یہ طاغوتی نظام کا خاتمہ ہو جائے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین اور اطاعت کل کے کل اللہ کے لیے ہو جائے. اب کوئی شخص کو شاید کو بنیاد بنا کے کہ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، زبان سے بھی سخت بات نہ کہو، اسی کو کہے کہ یہی آخری جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، تو یہ اس کی کور چشمی ہے. ہر شے کا ایک تناظر ہے، ایک پس منظر ہے، خاص حالات ہیں، اور اسی لیے قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے. چنانچہ یہ آیات جو میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں، سورہ مائدہ کے جس حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ کے حوالے سے گفتگو تو اس سے پہلے بھی شروع ہو گئی تھی، مکی دور میں بھی ایک درجے میں شروع ہو گئی تھی، مدنی دور میں تو آتے ہی یہ موضوعات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے رہے، آسمانی وحی کے حوالے سے. لیکن پھر جب دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا، سورہ مائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین ہر اعتبار سے مکمل ہو گیا، ہدایت کی تکمیل ہو گئی. اب جو ہدایات دی جا رہی ہے وہ ہے جو اصل میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے، درمیان میں انٹرم ہدایات بھی تھی، اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا معاملہ بھی کیا گیا تھا، لیکن سورہ مائدہ میں آ کے شریعت کی تکمیل ہو گئی، ہدایت کی تکمیل ہو گئی. چنانچہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ مقامات ہیں، حتمی فیصلہ کیا ہے. جیسے سورہ توبہ میں آ کر فرما دیا کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، اسی طرح یہود و نصارہ کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ ان سے بھی اب جنگ جاری رکھو، جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر رہے، جزیہ دینا قبول کریں، تب وہ رہ سکتے ہیں یہودی بن کر یا نصرانی بن کر، ورنہ اسلامی ریاست میں کوئی گنجائش نہیں. یوں تو جزیہ تعین وہ ہم صاغرون، اور جب تک وہ اللہ کے دین کی برتری کو نہ ماننے کہ لا آف دا لینڈ اللہ کا ہے اور ہم نیچے ہو کر رہیں گے، اس وقت تک اسلامی حکومت میں نہیں رہ سکتے. نہیں رہ سکتے کہ کیا مطلب ہے؟ یا وہ قبول کریں گے یا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر اب وہ آ رہا ہے کہ ان کا اصل معاملہ کیا ہے اور تمہیں آئندہ ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے، یہ تمہارے لیے کس کس اعتبار سے مشکلات کا باعث بنیں گے، یہی سب سے بڑا سازشی گروپ ہے، یہی سب سے بڑے دشمن ہیں، اب ان سے محتاط بھی رہنا ہے اور ان کے ساتھ دوستی کی پیئیں گے تو ہرگز نہیں بڑھانی. چنانچہ پہلی آیت وہی سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، صرف تذکرہ کر رہا ہوں ربط مضمون کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. ان کو دوست مت بناؤ اور جو تم میں سے ان کو دوست رکھے گا پھر اس کا شمار انہی میں ہوگا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں سے جو مضمون شروع ہوا اور یہود و نصارہ کے اعتبار سے جو قول فیصل ہے آخری حتمی ہدایت وہ یہ ہے. دسویں رکوع میں بلکہ آخری دو آیات جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی, ترجمہ میں پھر کر کے یہ دیتا ہوں کہ ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا, یہ نویں رکوع کی آخری دو آیات ہے. اس سے پہلے ان کی شرارتوں کا بھی ذکر ہے اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آئے ہیں اور اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا ہے, ان کی شکلیں مس کی گئی ہیں, جس درجے میں انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی, دنیا میں کیا کیا سزائیں ان کو نہیں ملی, اور یہاں تک کہ قرآن نے ان کو بدترین خلائق قرار دیا. اسی مقام پر اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل, یہ سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے. اب پھر درمیان میں تھوڑا سا ان کو پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے, اللہ کو مانتے, اللہ کے رسولوں کو مانتے تو اللہ کے اس آخری رسول کو بھی مان لیتے, اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں تو اللہ کی اس آخری کتاب کو بھی مانتے. واتقوا, اور تقوی کی روش, یہی تقوی کا تقاضا تھا, اللہ خدا خوفی کا تقاضا لازماً یہ تھا. وہ اپنے نسلی تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے, اگر وہ تقوی کے لیے بھی اختیار کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ان کے سارے جرائم کے باوجود بھی اب بھی ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے. ولادخلناہم جنات النعیم, اور ہم لازمن داخل کرتے انہیں جنات النعیم کے اندر. کتاب کا اثر رخ اہل کتاب کی طرف, رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے, ہم بھی مسلمان امت, وہ ساری بدعمالیاں جو انہوں نے کی تھی وہ ہم نے بھی کی ہیں, وہ بے وفائیاں, دین سے غداریاں جو وہ کرتے رہے ان سے چار قدم آگے بڑھ کر ہم نے کی. اب بھی اگر ہم ایمان لے آئیں, ولو ان اہل الکتاب یامنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم, اس میں ہمارے لیے بھی پیغام موجود ہے, اب بھی اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں جگہ دے سکتی. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اور اگر انہوں نے تورات کو اور انجیل کو قائم کیا ہوتا, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ نازل فرمایا ان کے رب نے ان کی جانب, لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور قدموں کے نیچے سے بھی, خود بھی ایمان اور تقویٰ کی زندگی اور جو شریعت دی ہے, جو قانون دیا ہے, جو ضابطہ دیا اللہ نے, اس کو قائم اور نافذ کیا ہوتا, تو پھر دنیا میں اللہ کی رحمت کا ظہور کس طور سے ہوتا. لاکلوا من فوقہم, اوپر سے بھی کھاتے, ومن فوقہم ومن تحت ارجلہم, قدموں کے نیچے سے بھی, آسمان بھی اپنے برکتیں نازل کرتا اور زمین بھی خزانے اگل دیتی. منہم امت مقتصدہ, ان میں کچھ ہے لوگ جو راہ راست پر چلنے والے ہیں. یہ خاص طور پر قرآن مجید جس انداز سے کسی قوم کو کنڈم کرتا ہے, لیکن سب سے بڑا عادل المقصد اللہ تعالی ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل کنڈمنیشن ہے, اگر اس میں ذرا سا بھی خیر کا پہلو ہے تو اس کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. اہل کتاب کی عظیم اکثریت تو اسی طرح سے ہے, لیکن ان میں کچھ لوگ ہیں جو راہ راست پر چلنے والے ہیں. گنتی کئی تھے, لیکن یہودی میں جلیل القدر صحابی بنے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, وہ یہودی عالم تھے. حبشہ کے اندر جو نجاشی ایمان لے آئے وہ عیسائی تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو منہم امت مقتصدہ, یہ بھی نہیں ہے کہ 100% یہ خراب ہے, ہاں لیکن 1-2% بھی اگر ہے تو قرآن نے اس کو بھی اکنالج کی, اور یہی انصاف کا تقاضا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, ان میں سے اکثریت, غالب اکثریت وہ ہے کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کرنے والے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب یہاں ایک مضمون ایسا آ رہا ہے کہ جو بظاہر سیاق کلام سے الگ ہے. فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو بن جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی جانب سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، اپنی اس ذمہ داری کو، رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اب یہاں ایک بات اصولی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو پیغام آ رہا ہے ان پر جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے کہ سب تک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر رسول کی ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم تک پہنچائے، وہ پیغام اصلا انہی کی قوم کے لیے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے. آپ کی رسالت الی کافۃ للناس ہے، پوری نوع انسانی. لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ آپ تو پہنچا رہے تھے، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے لیے اتنی سخت الفاظ جو پیچھے آئے ہیں، کہیں دل میں خیال آ جائے کہ بھئی اس طریقے سے تو یہ بہت ناراض ہو جائیں گے، کوئی مصلحت کے لیے کچھ عرصے کے لیے کچھ بات کو جو ہے روک لیا جائے، بعض اللہ اس کا اگر کوئی 0.00001% امکان بھی کوئی ہو سکتا تھا تو اس کے بھی بنیاد ختم کر دی. جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ بلا کم و کاست آگے پہنچائیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی شے کو روک لینا، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خود قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں کہیں گرفت کا انداز بھی ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، کئی مقامات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ وہی ہو رہی ہے اب سب کچھ آپ نے آگے پہنچانی ہے، اور اس میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باک نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. البتہ مصلحت کے تقاضے کہیں کوئی سجھا رہا ہو کہ وہی تو آگ ڈالی، ابھی آپ بیان نہ کریں عام لوگوں کے سامنے. یہ یہود و نصارہ جو ہے، یہاں پر یہود ان کی بڑی مضبوط پوزیشن ہے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہیں، تو کہیں ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے. نو، ایک تو سب کچھ پہنچانا ہے اور بلا تاخیر پہنچانا ہے. کچھ عرصے کے لیے روک رکھوں، یہ بھی رسالت کے تقاضوں کے منافی. چنانچہ اس میں اصل جو رخ ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو سوچتے ہوں گے دل میں کہ کچھ عرصے کے لیے کاش یہ بات ابھی نہ آتی. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تو یہ، جو بھی نازل ہوگا وہ پہنچائیں گے. ان اللہ یعصمک من الناس، دیکھیے اگلے الفاظ بھی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. کسی خوف کو قریب نہ آنے دیجیے، کسی اندیشے کو جو ہے راہ کی رکاوٹ بننے نہ دیجیے، کوئی مصلحت آڑے نہ آئے. باقی آپ کو بچانا، اس ٹیم کو بچانا، اس قرآن کی حفاظت، یہ سب کچھ اللہ کے واللہ یعصمک من الناس. اور آپ کو معلوم ہے یہود نے کیسے کیسے ہتھکنڈے اور سازشیں اور حربے نہیں اپنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ سے ہٹانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. بے شمار ان کی سازشیں ہیں، اور بر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بے نقاب کر دیا گیا. یہ عصمت کا لفظ ہے، عصمت انبیاء. یہ لفظ بہت، اسی سے معصوم کا لفظ نکلا ہے، وہ جس کی حفاظت کی گئی ہو، جس کی عصمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو وہ حفاظت ہر اعتبار سے ہے کہ نبی کوئی گناہ، کوئی برائی اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. خاص طور پر رسولوں کے باب میں، قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، بڑے موقر انداز میں آئی ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے یہ بات طے کر دی ہے اس سے پہلے ہی، طے شدہ بات ہے کہ انہم نہم المنصورون، کے ہمارے جو مرسل بندے ہیں، رسول ہیں، جن کو ہم رسالت کی ذمہ داری پر فائز کرتے ہیں، لازمن ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ آخری حد تک پہنچ گئے تھے تو چھپر پھاڑ کر فرشتے ان کو اٹھا کر لے گئے زندہ آسمانوں میں. تو بہرکیف یہ اصل میں جن کو دیکھنے والوں کو خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ باتیں نہ کہیں، اس سے یہ خدشے ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اس کا راستہ بند کر دیا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، باقی یہ جو کافر ہیں، منکر ہیں، انکاری ہیں، اس قرآن کو اور آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. قل یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اس آیت کا تذکرہ بھی آپ نے بارہا والد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحم اللہ کی زبان سے سنا ہوگا، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب سے خطاب ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے. خطاب کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی راہ پر نہیں ہو، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تمہارے پاؤں تلے قدموں تلے زمین نہیں ہے. حتی تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی جانب سے. تم کہتے ہو ہم ہیں نصارہ، ہم ہیں یہود اہل کتاب، ہم جنتی ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اصل ہدایت پر ہم ہیں. تمہیں کیا حق ہے یہ بات کہنے کا؟ نہ تم نے یہود نے نہ تورات کو نافذ کیا، نہ نصارہ نے انجیل کو نافذ کیا، اور اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ ہے. جو دین اللہ نے دیا، جو شریعت عطا کی، اس کو قائم تو کیا نہیں، لہذا تمہاری کوئی حیثیت. وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری دعائیں تمہارے منہ پہ دے مانی جائیں گی، تمہارا منہ نہیں اللہ سے بات کرنے کا. کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ ہاں اگر تمہیں اپنے یہود ہونے پر، صاحب تورات ہونے پر گھمنڈ ہے، تو اگر تم نے اس کو قائم کیا ہوتا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، اس کو نافذ کیا ہوتا، تب بھی کوئی بات تھی. جب تم نے قائم ہی نہیں کیا، اس دین سے غداری اور بے وفائی کرتے رہے ہو، تو اب کس بنیاد پر اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کرتے ہو کہ ہم کوئی شے ہیں؟ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اور اسی میں ایک مفہوم جو اکثر مفسرین نے دیا ہے کہ اب بھی تمہاری آئندہ بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک کہ تورات، انجیل اور اب یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان نہیں لے آتے، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام. یہی معاملہ جو ہے اب اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لیجیے. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اسے اس طرح پڑھیے. پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اہل قرآن وہ اہل کتاب تھے، تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے، اور اسی لیے حوالہ بھی تورات اور انجیل کا دیا گیا. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے جب تک کہ اس قرآن کو اور جو کچھ اللہ نے نازل کی آسمانی وحی، یعنی قرآن و سنت، اس نظام کو قائم نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، دین کی اقامت نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، پرے کاہ کے برابر وقت نہیں اللہ کے نظام. کس برتے پر اللہ سے دعا کرتے ہو؟ کس بنیاد پر شکوہ کرتے ہو کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ اس دین کے حوالے سے سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ پر احسان کیا؟ ایمان لا کر عمل تمہارا کیا ہے؟ یہ ہے، ہمارے پاؤں تلے بھی زمین نہیں ہے اس وقت، ہم اللہ سے دعائیں کریں کس بنیاد پہ کریں؟ اس کے ہم بے وفا ہیں ہی نہیں غدار ہیں. ایک بے وفائی ہوتی ہے غداری ہوتی ہے. ایک وفا کے تقاضے پورے نہیں کیے بے وفا ہے. ایک اس سے بڑھ کر یہ کہ غداروں کے صف میں شامل ہیں, وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو غدار کرتے ہیں. ہم تو وہاں پہنچے ہوئے. پھر دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ کس بنیاد پر اللہ سے مانگتے ہو؟ جو دین اللہ نے دیا نہ اس پر عمل ہے نہ اس کو قائم کیا. جو اعلیٰ ترین نعمت عطا کی ہے اسے اٹھا کر تم نے بھی اہل کتاب کی طرح پیچھ کے پیچھے پھینک دیا. کوئی پرواہ نہیں اس میں کیا ہدایت ہے کیا رہنمائی ہے, نہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں نہ اس کو پڑھ رہے ہیں نہ اس پر عمل کی کوئی نیت ہی نہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں. دس تمہارا شہید, اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں تمہاری. ایک حدیث کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ, تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا, نیکی کو فروغ دینا ہوگا, لازمن بدی سے منع کرنا ہوگا اور منکرات کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. اس کے اندر ایک بات امپلائیڈ ہے. امپلائیڈ کیا ہے؟ یہ تو کہا جا رہا ہے تمہیں دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی ہوگی اور منکرات کا خاتمہ کرنا ہوگا. خود تو بچنا ہی بچنا ہے منکرات سے, خود تو نیکی کے راستے پر چلنا ہی ہے. یہ امپلائیڈ ہے. اس سے آگے بڑھ کر وہ اجتماعی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, پوری دنیا سے منکرات کا خاتمہ کرنے کی ایفرٹ تمہیں کرنی. نیکی, خیر, سب سے بڑا خیر قرآن, اس کی ترویج, اشاعت, اللہ کا پیغام پہنچانا, دین کا پیغام پہنچانا, معاشرے کے اندر دین اور شریعت کی باتوں کو عام کرنا, لوگوں کو تلقین کرنا, خیر کی طرف راغب کرنا, یہ لازمن تمہیں کرنا ہوگا. او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ, یا پھر اندیشہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی عذاب تم پر مسلط کر دے گا, دنیا میں تمہیں سخت سزا دے گا. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, پھر تم اسے گڑ گڑا کر بھی دعائیں مانگو گے وہ تمہاری سنے گئی. بھائی جس جو مشن تمہیں دیا گیا تھا, جو ذمہ داری دی گئی تھی, اس سے تو تم بے اعتنائی کر رہے ہو, بے وفائی کر رہے ہو, اس مشن کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور پھر رب سے دعائیں کرتے. یہ ہے ایک بہت اہم معاملہ اور اس کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اب اس وقت دفاع پاکستان کونسل شروع ہو گئی, پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ, بڑے بڑے جلسے, بڑے بڑے مظاہرے, ٹھیک ہے, ضرور ضرور. پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا, یہ اسلام کا قلعہ بنانا تھا ہم نے. ویسے بھی وطن سے محبت کا تقاضا بھی ہے, وطن پر دشمن جو ہے حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں, اور یہ تو ہے بھی اسلام کے نام پر آنے والا, دفاع تو کرنا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے, جو اصل ہمارے لیے جڑ بنیاد ہے کہ جہاں سے ہم اللہ سے مدد حاصل کریں, اللہ سے مدد چاہیں, ہم سب مل کے کیا کر لیں گے؟ 160 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں, کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو مسلمان کی کوئی حیثیت, 160 کروڑ کیا, اس سے بھی زیادہ 160 عرب بھی ہو جائے, اللہ ہی جب ساتھ چھوڑ دے گا, اور اللہ ساتھ کیوں چھوڑ دے گا؟ وہ بے انصاف ہے. اس کی محبت کے پیمانے بدل گئے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اب وہ کفار کے ساتھ اور اپنے نافرمانوں سے محبت کرنے لگا, معاذ اللہ. جب تم اللہ کو چھوڑو گے, اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے اور اللہ سے غداری کرو گے, اللہ اس کے رسول سے اور اس کے دین سے, تو پھر وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. اب بڑے بڑے جلسے اور جلوسوں سے اور نعروں سے کچھ نہیں بننا. اگر ہم قوم کو صحیح رستہ نہیں دکھا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ان جلوسوں. جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہے، یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، پہچانے اسے. یہ وقت کا نمرود ہے جو ہم پر چڑھ کر آیا ہے، اس لیے کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے انہی آیات میں بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے عذاب آئے تھے جب انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کو ہی ان پر مسلط کر دیا. تو آج بھی وقت کا فرعون اور نمرود جو ہے وہ ہمارے در پہ ہے، اس نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے سیدھا کر لیا ہماری طرف اور ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. اکٹھے ہو کر دعائیں بھی بڑی مانگی جائیں گی، لیکن ساتھ ہی یہ دل میں تحیہ حتمی فیصلہ ہے کہ نہ شریعت پر عمل کرنا ہے نہ اس کو نافذ کرنا ہے. چاہے زبان سے نہ کہیں، حقیقتاً عمدن صورتحال یہی، تو کرتے رہو دعائیں. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ نہیں سنے. ہاں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جائزہ لے کے ہم پر کیوں ہوا. ایک جرم ہم نے یہ کیا کہ اس ملک کے اندر شریعت نافذ نہیں کی، اور 9/11 کے بعد اس سے ڈبل جرم اور کیا کہ ابلیسی اور تاغوتی اور دجالی قوتوں کا ساتھ دے کر، اور جنہوں نے خود کہا ہم صلیبی ہیں. ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دیا. یہ بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑی غلطی تھی. سجدہ صاحب کرنا ہوگا، اعتراف جرم کرنا ہوگا، آئندہ کے لیے عزم ہو کہ پروردگار ان کو تاہیوں کا ازالہ کریں گے، تب تو یقیناً سب کچھ ٹھیک ہے. ورنہ یا اہل القرآن لستم علی شیء، ہماری کوئی حیثیت نہیں. حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، پیغام یہ ہے ہمارے لیے، جب تک کہ قرآن کو اور سنت کو نافذ نہیں کرتے، اللہ سے اپنی وفاداری ثابت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، زبانی خط جمع خرچ یہ تمہاری اپنے آپ کو طفل تسلی دینے کے لیے، فریب نفس کے لیے تو ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ایسی. تو یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. ساتھ ہی اہل کتاب کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہدایت نازل ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا منظر یہ قرآن، اس کا جو نزول ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سن کر اس سے رہنمائی پا کر اپنے معاملات درست کرے، ان کے اندر اتنی کجی آ چکی ہے کہ اس کی وجہ سے جتنا وہ سنتے ہیں اور ضد کے اندر اور دین کے حوالے سے، اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت میں ان کا اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا. یہ بھی ایک سٹیج آتی ہے. حالانکہ یہ لوگ کون تھے جن کو ہدایت ملی تھی، ان کے پاس اللہ کی کتابیں اب بھی موجود ہیں، ہاں اصل شکل میں نہیں، وہ حرف شدہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی ابھی توحید موجود ہے، بہت کچھ اس میں بھی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اب مہیمن ان سابقہ آسمانی کتابوں کی محافظ اور ان کی کریکشن کرنے والی آخری کتاب اللہ کی، وہ نسخہ وہ بھی آ چکا ہے. لیکن یہ کہ ایسے لوگ بھی جب اندر سے جب کج ہو جاتے ہیں، جب دل کج ہو جاتے ہیں، تو قرآن جیسی شے بھی ان کے پر اثر نہیں کرتی. جس کو یہ وہ شے ہے کہ پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ جو ہے وہ خشیت الہی سے پھٹ جائے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ ہدایت کا یہ پیغام سن کر اور اللہ کی رحمت کا یہ مظہر قرآن، یہ جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اور زیادہ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، بغض میں اضافہ ہو رہا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، طغیانی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی حال ہو جاتا ہے کس کا؟ مسلمان امتوں کا، جب وہ کج ہو جائے. فلا تعصى على القوم الكافرين، تو اے نبی پھر آپ افسوس نہ کیجئے گا اس کافر قوم کے انجام پر. آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں رحمت کے جو جذبات موجزن تھے، کاش کے یہ ایمان لے آئے، کاش کے یہ سیدھے ہو جائیں، کاش کے ان کی عاقبت سنور جائے، کاش کے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اور دنیا کے عذاب کے حوالے سے بھی فکر مند رہتے تھے، جب قرآن میں وہ سابقہ قوموں کے حوالے آتے تھے کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور قوم تکذیب کر دے تو پھر آخری عذاب اسی دنیا میں بھی آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی دعائیں کرتے رہتے تھے کہ وہ ٹل جائے. تو بہرحال اب ان کے انجام پہ آپ افسوس نہ کیجیے. وہ یہود و نصارہ تھے، ان کے دل اس حد تک کج ہوئے، اور جو لوگ اسی روش پر چلیں گے اس امت میں سے بھی ان کا بھی یہی پھر انجام ہے. چنانچہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے دانشوروں کا، خاص طبقہ، وہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے اور سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کا کوئی ایک آیت بھی سننے کے لیے تیار نہیں، روادار نہیں. اور مزید اس کے اندر، اور اگر پڑھیں گے بھی تو سوائے تنقید کرنے کے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کر، علمی نقطہ نکال کر اور اس کی تضحیک اور توہین کرنے کے، اور انہیں کوئی سروکار نہیں. وہ اسی قبیل کے شہر کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَعْصِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اصل انجام تو آخرت میں ہونا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے، اور وہ کے جو یہودی ہوئے، اور وہ کے جو صابی ہیں، فرقہ صابی، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ پرانے فرقے بھی ہیں، کچھ ان میں سے اب بھی ہیں، جو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. صابین کے بارے میں علماء کے اندر اختلاف ہے کہ یہ کون تھے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ماننے والوں میں سے تھے. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی فلسفیانہ قسم کا مذہب تھا. لیکن جو بھی اپنے اپنے مذہب کو اختیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی حق پر ہوں. فرمایا ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو واقعی ایمان رکھنے والے ہوں گے اللہ پر، اور جو اللہ پر واقعی ایمان رکھنے والے ہوں گے وہ کیا اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب کے منکر ہوں گے؟ ممکن نہیں. اللہ کے رسولوں کو ماننے والے ہیں، لیکن کچھ رسولوں کو مان رہے ہیں، کچھ کو نہیں مان رہے، تو پھر انہوں نے اللہ کو کیا مانا تھا؟ اللہ کو نہیں مانا، اپنے نفس کو مانا. وعمل صالحا، اور جو نیک عمل کریں اور آخرت پر ایمان رکھیں. اس میں اس آیت کے حوالے سے لوگوں نے بہت سی نقطہ آفرینیاں کی ہیں، لیکن جو اصل میسج ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہے صرف دعویٰ نہ ہو، واقعتاً ایمان ہو اللہ پر اور اللہ کی ہدایت پر اور آخرت پر، تب ہے آخرت میں نجات. یہود سے یہ کہا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ سے، کہ تم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو، حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان تو اس کے اندر از خود شامل ہے. تم رسالت کو مانتے ہو نا، تم حضرت موسیٰ کو مان رہے ہو، حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہو، تو اللہ کو مان رہے ہو، تو اللہ نے جو آخری رسول اتارا ہے، مبعوث فرمایا ہے، جو آخری کتاب نازل فرمائی ہے، اس کو نہیں مان رہے. وعمل صالح، اور نیک عمل ہو. یہ نہیں کہ دین کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے، غداری ہو رہی ہے، تو ہم تو اللہ کے اور رسولوں کے اور آخرت کے ماننے والے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم تو واقعی اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو بھی مانتے ہیں، زبانی مانتے ہیں، لیکن وہ عامل صالحن کہاں ہیں؟ اللہ کے ہاں ایمان جو ہے معتبر اس شکل میں ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا، حقیقی ایمان کے ساتھ. اور عمل صالح کیا ہے؟ دین کے ساتھ وفاداری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی ہدایت اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ وفاداری. ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف ان کے لیے نہیں، کوئی حزن نہیں. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ہم نے ميثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، عہد لیا تھا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے رسول. یہ عہد کیا تھا؟ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کئی جگہ ذکر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے تو بہت سارے عہد لیے تھے، ہم سے کوئی عہد نہیں لیا، ہمیں جھوٹ ہے کھلی، تو یہ سب سے بڑی حماقت. عہد کیا ہوتا ہے؟ جب شریعت دے دی ہے اب اس پر قائم رہنا ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ عہد ہر امت سے ہوتا ہے جس کو شریعت عطا کی گئی ہو. ہمیں شریعت عطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور قابل ترین عطا ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی عہد نہیں اللہ سے، یہ امپلائیڈ ہے، شریعت دے دی اب اس کے بعد کوئی اور رستہ تمہارے لیے رہا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو، اس قل تم سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی اطاعت قبول کی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا نظام تم نافذ نہیں کرتے، اس کی شریعت پر عمل نہیں کرتے. ایمان کے ساتھ تم توقع رکھتے ہو جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، جنت تمہیں یاد ہے، لیکن ایمان کے تقاضے بھول گئے ہو، اللہ سے کیا ہوا عہد یاد ہی نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو خوش نہ ہو کہ یہ سارے عہد بنی اسرائیل سے لیے تھے، یہ سارے کے سارے عہد زیادہ موقت انداز میں اس امت کے ساتھ بھی ہیں. اسی سورہ مائدہ کے شروع میں جب تکمیل دین کا اعلان ہوا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگلے ہی رکوع میں مسلمانوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به، اہل ایمان اب تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، یہ تمہیں جو ایمان نصیب ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتاب ہدایت جو تمہیں عطا ہوئی اور دین مکمل عطا ہوا، یوم اکملت لکم دینکم. آگے فرمائے ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور ذرا اس عہد کو بھی یاد رکھنا، میثاق معاہدہ، جس میں اللہ تعالی نے تمہیں باندھ لیا ہے. کس کو یاد ہے؟ کون سا میثاق ہے جس میں اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے؟ ہم تو معاہدے پر آزاد ہیں، اس عہد کو تو کوئی نہیں بتاتا ہمیں، کوئی اللہ سے عہد بھی ہے، کسی عہد میں اس نے جکڑا ہوا ہے. واثقکم بھی بڑی مضبوطی سے باندھنا ہے، وہ یہی عہد شریعت ہے، شریعت پر عمل کرو گے، اس کو نافذ اور قائم کرو گے. جو آج 160 کروڑ مسلمان بھولے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تھے. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ، چاہتا تھا اگلی آیات میں مکمل ہوتی جس میں تذکرہ ہے کہ ان پر پھر بار بار، جب عہد کی پاسداری نہیں کی تو بار بار ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے. وہ ختم ہو چکا ہے، لہذا ان آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے، لیکن ذکر ان کا ہے، سبق آموزی ہمارے لیے. اور اس صورت میں تو شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں تمہیں بھی اللہ نے عہد میں جکڑ دیا ہے، وہ عہد ہی ہمیں یاد نہیں ہے. اور اس وقت ضرورت ہے، اس وقت وقت کا نمرود جیسے مختصر آیا تھا، وہ بھی نمرود وقت تھا، اور بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اس نے 650 قبل مسیح میں، لاکھوں کو ہلاک کیا، لاکھوں کو اسیر بنا کر لے گیا، پورا شہر جو ہے کو مسمار کر دیا، پھر 150 سال کے بعد وہ آباد ہو سکا تھا. اسی طرح ایک وقت کا نمرود ہمارے سر پر مسلط ہے. کیسے نجات ہو؟ راستہ ہے، بالکل ہے، اللہ سے کہ وہ اس عہد پر پھر دوبارہ کار بند ہو جائے، اور جو جرائم کیے ان کی معافی مانگے، اجتماعی جرائم، قوم کو بتایا جائے 9/11 کا فیصلہ غلط تھا، یہ دین کے ساتھ غداری تھی، ہمارے دینی طبقات بھی منہ میں جو ہے وہ گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھل کر نہیں کہتے یہ بات، انہیں اس دن پہلے فرام ڈے 1 بتانا چاہیے تھا. اب اس کے نتائج نکل رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیں یہ کس جرم کی سزا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.